پیغمبر کی دعا کی مثال۔ خدا کے تمام پیغمبروں نے اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کی ہیں، مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر میدان جنگ کی طرف نگاہ ڈالی تو آپ کو نظر آیا کہ طاقتور مشرک فوج کے مقابلے میں محدین کی ایک کمزور فوج کھڑی ہوئی ہے جو تعداد میں بھی کم ہے اور سامان حرب میں بھی کم۔ اس نابرابری کو دیکھ کر آپ کے جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہوا، آپ کمال عجز کے ساتھ خدا کے سامنے زمین پر سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت آپ کی زبان سے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ، اگر تو اہل اسلام کے اس گروہ کو آج ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ دعا بھی اپنے ربانی جذبات کے اعتبار سے اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا تھی جو کامل طور پر قبول ہوئی۔ کمزور گروہ نے خدا کی مدد سے طاقتور گروہ کو مکمل شکست دے دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1763۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں، اس دعا کی توفیق ہر بندہ خدا کو ملتی ہے۔ جو شخص بھی ایمان اور اخلاص کے اعلی ربانی جذبات کے ساتھ خدا کی طرف رجوع ہو، وہ خدا کی مدد سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی دعا کے موقع پر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود خدا کی تجلی میں نہا اٹھا ہے۔ اس وقت وہ ایسے الفاظ بولنے لگتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کبھی سوچے نہیں تھے۔ تاریخ میں بہت سے خدا کے بندے ہیں جن کو اس قسم کی دعائے اعظم کی توفیق ملی ہے۔ دعا کے ذریعے شرکت۔ قرآن کی سورہ توبہ میں کچھ اہل ایمان کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک 8 ہجری کے موقع پر چونکہ نفیر عام تھی، اس لیے وہ اس میں جانا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اس طویل سفر کے لیے ضروری سامان کی تیاری کر سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آئے، مگر آپ نے معذرت فرمائی۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن کی ایک آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جبکہ وہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تم کو اس پر سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کرے۔ سورہ توبہ آیت 92۔ یہ افراد غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، مگر ایک حدیث رسول کے مطابق خدا کے نزدیک وہ اس میں شریک مانے گئے۔ غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا، یعنی مدینہ میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ تم جب کسی راستے پر چلے، یا جب بھی تم نے کچھ مال خرچ کیا، یا تم کسی وادی سے گزرے، تو وہ اس میں تمہارے ساتھ تھے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2508۔ یہ بڑا عجیب انعام تھا جو مدینے کے ان افراد کو ملا، یعنی عمل کے بغیر عمل کے انعام میں شرکت۔ میں غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ انوکھا انعام ان کو اسم اعظم کے ساتھ دعا کی بنا پر ملا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی تنہائیوں میں رو رو کر یہ دعا کر رہے ہوں کہ خدایا، تو نے دوسروں کو جو انعام عادل ہونے کی حیثیت سے دیا، وہ انعام مجھ کو رحیم ہونے کی حیثیت سے دے دے۔ تو نے دوسروں کے لیے جو چیز ان کے عمل کے بنا پر مقدر کی، وہ چیز میرے لیے میری دعا کے نتیجے میں مقدر کر دے۔ تو نے جو کچھ دوسروں کو استحقاق کی بنا پر عطا فرمایا، وہ چیز مجھ کو سوال کرنے والے کی حیثیت سے دے دے۔ دوسروں کو جو چیز تو نے استطاعت کی بنا پر دی، وہ مجھ کو عجز کی بنا پر دے دے۔ تو نے دوسروں کو جو چیز مومن قوی ہونے کی حیثیت سے دی، وہ مجھ کو مومن ضعیف ہونے کی حیثیت سے دے دے۔ کیونکہ تیرے رسول نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ ضعیف مومن کے لیے بھی خیر ہے، وفی کل خیر۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4823۔ اسم اعظم کا علم خدا کو۔ اسم اعظم اسماء حسنا سے الگ کوئی نام نہیں، وہ انہی ناموں میں شامل ہے۔ اسماء حسنا میں سے کوئی اسم اس وقت اسم اعظم بن جاتا ہے جبکہ دعا کرنے والا اس کو ایک غیر معمولی جذبے کے تحت استعمال کرے۔ پکارنے والے کا جذبہ اعظم اسماء حسنا میں سے کسی اسم کو اسم اعظم بنا دیتا ہے۔ اسم اعظم کوئی پر اسرار منتر نہیں، وہ مکمل طور پر ایک معلوم حقیقت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پکارنے والا یہ جانے کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے خدا کو پکارا ہے۔ یہ دراصل خدا کی قبولیت ہے جو کسی اسم کو اسم اعظم کا درجہ دے دیتی ہے۔ اسم بظاہر ایک معلوم لفظ کا نام ہے، لیکن کسی چیز کا اسم اعظم ہونا تمام تر داخلی اسپرٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چونکہ داخلی اسپرٹ کا علم صرف اللہ تعالی کو ہے، اس لیے صرف اللہ ہے جو جانتا ہے کہ کب اس کے کس بندے نے اس کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا۔ یہ حقیقت صرف آخرت میں کھلے گی کہ وہ کون خوش قسمت انسان تھا جس کو اسم اعظم کے ساتھ خدا کو پکارنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اس معاملے میں اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ صرف بنائے قیاس ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو حقیقی علم کی بنیاد پر اس بارے میں کوئی رائے دے سکے۔ خدا اور بندے کے درمیان، خدا نے انسان کے لیے اپنے جن اسماء حسنا کا تعارف کرایا ہے وہ انسان کے اوپر ایک دروازہ رحمت کھولنے کے ہم معنی ہیں۔ اسماء حسنا یہ بتاتے ہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان مواقع اتصال کیا کیا ہیں۔ ان مواقع اتصال کے ذریعے بندہ خدا سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اگر بندے کی اسپرٹ بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذکر اور اپنی دعا میں اسم اعظم کا استعمال کر سکے، یعنی اس اسم یا نام کا استعمال جس کے استعمال کے بعد ربانی اتصال اچانک اسی طرح ممکن ہو جاتا ہے جس طرح بجلی کا سوئچ دبانے کے بعد اچانک بجلی کے بلب کا فوراً روشن ہو جانا۔ یہ معاملہ کوئی پرسرار معاملہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ فطرت کا ایک قانون ہے جس کو خود انسانوں کے درمیان محسوس تعلقات کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ دعا اور سپر دعا۔ دعا یا خدا کو پکارنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے سادہ طور پر کچھ متعین الفاظ بول کر خدا سے مانگنا، دوسری دعا وہ ہے جس کو سپر دعا کہا جا سکتا ہے۔ یہ دعا کی وہ قسم ہے جس کو پکارنے والا ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں پکارتا ہے کہ وہ خود خدا کے لیے بلا تشبیہ اسی طرح ایک ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے جس طرح وہ دعا کرنے والے کے لیے ایک ذاتی مسئلہ تھا۔ پہلی دعا اگر روایتی دعا ٹریڈیشنل دعا ہے تو دوسری دعا تخلیقی دعا کریٹو دعا ہے۔ انگریزی میں پہلی قسم کی دعا کو ریکویسٹ کرنا کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی دعا کو انووک کرنا، جیسے کہ کہا جائے دا المائٹی گاڈ واز انووکڈ بائی ہز کال۔ دعا اور اسم اعظم کی دعا میں یہی فرق ہے۔ دعا عام قسم کی ایک دعا ہے اور اسم اعظم کی دعا گویا کہ ایک سپر دعا۔ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ ایک واقعہ رامپور یو پی کا واقعہ ہے۔ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے ایک بائیسیکل خرید دیجئے۔ باپ کی آمدنی کم تھی، وہ بائسیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں بائسیکل نہیں خرید سکتا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا ورنہ میں تم کو ماروں گا۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ دیر چپ رہا۔ اس کے بعد وہ روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں؟ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا، اس نے کہا، اچھا بیٹے اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے بائسیکل خرید دوں گا اور کل ہی خریدوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے پیسے کا انتظام کر کے بیٹے کے لیے ایک نئی بائسیکل خرید دی۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، مگر یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی تھی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے بھی اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا کہ وہ خود اس کے لیے تھی۔ بیٹے کے الفاظ نے باپ کو اس سنگین سوال سے دوچار کر دیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو بائسیکل نہ دے تو اس کی پدریت کی مشتبہ ہو جائے گی۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے جس کے بعد خدا کی رحمتیں بندے کے اوپر امڑ آتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے، یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو انڈیل دیتا ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے اس کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین اور آسمان بھی نہ کر سکیں، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جبکہ دعا محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ اس وقت خدا کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قادر مطلق عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس واقعے پر غور کیجئے تو اس میں دونوں قسم کی دعا کی مثال نظر آئے گی۔ مذکورہ بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے یہ کہا کہ مجھے ایک بائسیکل خرید دیجئے تو اس نے گویا کہ صرف دعا کی، لیکن دوسری بار جب اس نے رو کر یہ کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے بائسیکل کا نہ کہیں تو اور کس سے کہیں، جب بچے کی زبان سے یہ دوسرے الفاظ نکلے تو وہ گویا کہ ایک سپر دعا تھی۔ پہلے قسم کے الفاظ سے باپ پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، لیکن دوسرے قسم کے الفاظ نے باپ کو پگھلا دیا۔ اب وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراً بائسیکل خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس مثال سے عام قسم کی دعا اور اس میں اعظم کی دعا کا فرق سمجھا جا سکتا ہے۔ عام قسم کی دعا محض دعائیہ الفاظ کو زبان سے دہرا دینے کا نام ہے، لیکن اس میں اعظم کے ساتھ کی گئی دعا گویا کہ سپر دعا ہے، ایک ایسی دعا خود خدا کو ہلا دیتی ہے۔ جیسا کہ مظلوم کی دعا کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ دعوت المظلوم تحمل علی الغمام وتفتح لها ابواب السماء یقول رب عز وجل وعزتی لان سرنا کا ولو بادا حین، مسند احمد جلد 2 صفحہ 305۔ دعا اور سپر دعا کا فرق الفاظ میں فرق کا نام نہیں، بلکہ دعا کرنے والے کی داخلی اسپرٹ میں فرق کا نام ہے۔ یہ دراصل دعا کرنے والے کی اپنی حالت داخلی پر منحصر ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والی دعا سپر دعا بنے گی یا وہ صرف عام دعا بن کر رہ جائے گی۔ دو مثالیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے دونوں قسم کی دعاؤں کی مثال یہاں نقل کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے قرآنی دعاؤں کی ایک کتاب بازار سے خریدی، اس میں کچھ دعائیں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے ان دعاؤں کو یاد کر لیا اور نمازوں میں ان کو دہرانے لگا، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا میں ہنسنا دے اور تو ہم کو آخرت میں ہنسنا دے اور تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ بقرہ آیت 201۔ دعا کا یہ طریقہ روایتی دعا کی ایک مثال ہے۔ اب سپر دعا کی ایک مثال لیجئے۔ اب سے 3500 سال پہلے مصر میں ایک مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا لقب فرعون تھا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ کا ظہور ہوا جنہوں نے مصر میں دعوت توحید دی۔ فرعون خود تو حضرت موسیٰ کا مخالف بن گیا، لیکن اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم حضرت موسیٰ کی دعوت توحید سے متاثر ہوئی اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ کوئی سادہ بات نہ تھی۔ قدیم زمانہ الناس علی دین ملکوہم کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اسٹیٹ ریلیجن کو ماننا سیاسی وفاداری کی علامت تھا۔ اسٹیٹ ریلیجن کے خلاف کسی اور ریلیجن کو ماننے والا اسٹیٹ کا باغی سمجھا جاتا تھا اور اس کو وہ سزا دی جاتی تھی جو ریاست سے بغاوت کے لیے مقرر ہے۔ آج ہم مذہبی آزادی کے ماحول میں جیتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک دنیا میں مذہبی جبر کا نظام رائج تھا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں فرعون نے آسیہ کے لیے قتل کا حکم دے دیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت آسیہ کی زبان سے یہ دعا نکلی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنات۔ سورہ تحریم آیت 11۔ اے میرے رب، اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ آسیہ کی اس دعا کو اس کے پس منظر کی روشنی میں دیکھیے تو گویا کہ آسیہ نے یہ کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے دنیا میں بادشاہ کے محل کو چھوڑ دیا، اب تو آخرت کی ابدی دنیا میں میرے لیے اپنے پڑوس میں ایک محل بنا دے۔ آئی سیکریفائز مائی سیٹ ان دا پلیس آف ورلڈلی کنگ، او لارڈ گیو می اے بیٹر سیٹ ان یور نیبرہڈ ان دا ورلڈ ہیئر آفٹر۔ آسیہ بنت مزاحم کی اس دعا کے لیے بعض علماء نے درست طور پر کہا ہے، ما احسن ھذا الکلام، یعنی کتنی اچھی ہے یہ دعا۔ صفۃ التفاسیر جلد 3 صفحہ 412۔ یہ دعا بلا شبہ ایک تخلیقی دعا تھی۔ آسیہ بنت مزاحم کے سامنے دو چیزوں کے درمیان انتخاب تھا، محل کی زندگی کے خاطر فرعون کے مشرکانہ مذہب پر قائم رہنا یا خدا کے موحدانہ مذہب کی خاطر صفاقانہ قتل کا سامنا کرنا۔ آسیہ کی معرفت اس وقت اتنی زیادہ گہری ہو چکی تھی کہ اس کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک لمحے کی دیر نہیں لگی کہ مجھے حق کی خاطر دنیا کے وقتی محل کو چھوڑ دینا ہے اور خدا کی ابدی جنت کو اپنے لیے منتخب کر لینا چاہیے، خواہ اس انتخاب کی قیمت پہ مجھے قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اس پورے پس منظر کی روشنی میں دیکھیے تو آسیہ بنت مزاحم کی دعا بلا شبہ ایک سپر دعا تھی اور وہ فوراً ہی قبول ہو گئی۔ روایات میں آیا ہے کہ موت سے پہلے فرشتوں نے آسیہ کو جنت میں اس کے محل کا مشاہدہ کرایا، چنانچہ آسیہ نے اس حال میں جان دی کہ اس کے چہرے پر اطمینان کی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آسیہ بنت مزاحم کی یہ دعا جو قرآن میں نقل کی گئی ہے، وہ محض ایک فرد کی دعا نہیں بلکہ وہ ایک نمائندہ دعا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت اور مرد کو یہی دعا کرنا ہے، ہر عورت اور مرد کو اسی مرحلے سے گزرنا ہے، ہر عورت اور مرد کو قربانی کی سطح پر جا کر یہ کہنا ہے کہ خدایا، میں نے تیرے دین کی خاطر دنیا کی چیزوں کو چھوڑا تاکہ تو اگلے مرحلہ حیات میں اپنا زیادہ بہتر انعام مجھے عطا فرمائے۔ یہی وہ عورت اور مرد ہیں جن کی بابت یوم الحساب ڈے آف ججمنٹ کے موقع پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ انہوں نے خدا کی خاطر دنیا کی عارضی جنت کو چھوڑ دیا تھا، اب ان کو آخرت کی زیادہ اعلیٰ جنت میں داخل کر دو تاکہ یہاں وہ ابدی طور پر خوشیوں اور راحتوں کی زندگی گزارے اور کبھی اکتاہٹ کے احساس کا شکار نہ ہو۔ اس میں اعظم ایک زندہ تجربہ۔ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرنا خدا کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ توفیق صرف اس انسان کو ملتی ہے جو اس میں اعظم کی دعا سے پہلے اس میں اعظم کی کیفیات میں جی رہا ہو۔ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کا معاملہ کوئی پر اسرار معاملہ نہیں، وہ دراصل الانا یترشہ بما فیہ کا معاملہ ہے، یعنی ایک انسان جو حق کا متلاشی تھا پھر اس کو خدا کی صورت میں حق مل گیا اور اس کا وہ حال ہوا جس کی تصویر قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے، اومن کانا میتن فہائینہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، سورہ انعام آیت 123۔ یعنی وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر کثیر میں جینے لگتا ہے، سورہ الاحزاب آیت 41۔ یعنی ہر وقت خدا کو یاد کرنا، ہر وقت خدا کے بارے میں سوچنا، ہر لمحہ خدا کی تجلیات کا تجربہ کرنا، ایسا انسان گویا کہ اس میں اعظم کے ساتھ دعا کرنے کے لیے ایک تیار ذہن پریپیئرڈ مائنڈ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی خاص موقع اس کی زندگی میں پیش آتا ہے تو اس کے اندر چھپے ہوئے ربانی جذبات ایک طوفان بن کر ابل پڑتے ہیں۔ اس وقت وہ مخصوص قسم کے الہامی الفاظ میں خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ ایک تیار ذہن سے نکلنے والی اسی قسم کی الہامی دعا کا نام اس میں اعظم کے ساتھ خدا کو پکارنا ہے۔ ایک صالح خاتون کا واقعہ۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزہم خفیہ طور پر حضرت موسیٰ کے دین میں ایمان لائی تھی۔ جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس کے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس وقت آسیہ کی زبان سے ایک دعا نکلی جو قرآن میں ان الفاظ میں آئی ہے، رب ابنی لی اندہ کا بیتن فی الجنات و نجنی من فرعون و عملہ و نجنی من القوم الظالمین، سورہ تحریم آیت 11۔ یعنی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر اس میں اعظم کی روح پوری طرح موجود ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ آسیہ نے جب یہ دعا کی تو اس وقت موت سے پہلے اس کو یہ تجربہ ہوا کہ فرشتوں نے اس کو آخرت کی دنیا میں ملنے والا جنتی مکان دکھا دیا۔ القرطبی جلد 18 صفحہ 203۔ یہ بات یقینی ہے کہ آسیہ کی زبان سے یہ دعا اچانک اتفاقاً نہیں نکلی، بلکہ وہ اس کی پچھلی زندگی کے دوران پیش آنے والے تجربات کا نتیجہ تھی۔ اس دعا سے پہلے وہ ایک تیار شخصیت بن چکی تھی، وہ پہلے ہی سے ذکر اور دعا کے مخصوص لمحات میں جی رہی تھی۔ اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جب فرعون کی صفاقی کیا کا معاملہ پیش آیا تو اس کی زبان سے فطری طور پر مذکورہ قسم کے ربانی الفاظ نکل پڑے۔ ایک تاریخی مثال۔ سلطان عبد الرحمن الناصر وفات 961 عیسوی اسپین اندلس کا ایک مسلم حکمراں تھا۔ اس نے 25 سال کی محنت سے کرتبہ کے پاس ایک شاندار محل بنایا۔ یہ محل 4 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں واقع تھا۔ اس محل کا نام اس نے الزہرا رکھا، مگر غیر معمولی طور پر بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو قصر زہرا کے بجائے مدینۃ الزہرا کہا جانے لگا۔ سلطان عبد الرحمن الناصر کو عمارتوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے الزہرا کے نام سے یہ شاہی بستی بسائی اور اس میں شاندار محل تعمیر کیے۔ ان تعمیرات کے آخری دنوں میں سلطان اتنا مشغول رہا کہ تین مسلسل جمعہ میں وہ مسجد نہ پہنچ سکا۔ چوتھے جمعے کو جب سلطان جامع مسجد پہنچا تو اس کی موجودگی میں قاضی منظر وفات 966 عیسوی نے جو خطبہ دیا اس میں نام لیے بغیر سلطان پر سخت تنقید کی گئی۔ قاضی منظر نے ایسی آیتیں پڑھی جن میں دنیا میں عمارتیں کھڑی کرنے اور آخرت سے غافل ہو جانے پر وعیدیں تھی، مثلاً کیا تم ہر بلندی پر ابس یادگاریں تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو، گویا کہ تم کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو جب بارانہ حملہ کرتے ہو بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ سورہ شورا آیت 128 تا 131۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ سورہ توبہ آیت 109 تا 110۔ اسی طرح قاضی منظر نے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں سنائی اور اس کی تشریح کی۔ اپنے خطبے میں اگرچہ انہوں نے سلطان کا نام نہیں لیا مگر مسجد کا ہر نمازی سمجھ رہا تھا کہ ان سخت تنقیدوں کا مخاطب کون ہے اور وہ کس کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ تنقید یوں بھی آدمی کے اوپر بہت سخت ہوتی ہے، اور جب مجمع عام میں کسی پر تنقید کی جائے تو وہ اور بھی زیادہ ناگواری کا باعث ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ تنقید ایک ماتحت کی زبان سے اپنے حاکم کے اوپر تھی، اور جب کوئی حاکم اپنے ماتحت کو تنقید کرتے ہوئے سنتا ہے تو اس پر کبر کا سخت دورہ پڑتا ہے۔ بڑے بڑے شریف اور دیندار لوگ بھی اس وقت قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، مگر سلطان نے ہر درجہ ضبط سے کام لیا۔ اگرچہ سلطان پر اس تنقید کا بہت زیادہ اثر تھا مگر وہ مسجد میں کچھ نہ بولا اور نماز کے بعد خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ گھر پہنچ کر سلطان نے اپنے لڑکے الحکم سے کہا کہ آج قاضی منظر نے مجھ کو بہت سخت تکلیف دی، اب میں نے طے کر لیا ہے کہ میں ان کے پیچھے کبھی جمعے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ الحکم نے قاضی منظر کا امام ہونا یا نہ ہونا آپ کے اختیار میں ہے، آپ ان کو معزول کر دیجئے اور ان کی جگہ دوسرا کوئی امام مقرر کر دیجئے جو ایسی گستاخی نہ کرے۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ گیا، اس نے اپنے لڑکے کو ڈانٹ کر کہا، تمہارا برا ہو، ایک شخص جو ہدایت سے دور ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کیا اس کی خوشی کی خاطر قاضی منظر جیسے خوبیوں والے آدمی کو معزول کر دیا جائے گا؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی، ہذا ما لا یکونا، مجھے ان کی باتوں سے چوٹ لگی، اس لیے میں نے ان کے پیچھے جمعہ نہ پڑھنے کی قسم کھا لی۔ میری خواہش ہے کہ اس قسم کے کفارے کی کوئی صورت نکل آئے، تاہم قاضی منظر ہماری زندگی میں اور اپنی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے۔ بل یصلی بالناس حیاتنا وحیاتہ انشاء اللہ تعالی۔ تاریخ قضاۃ الاندلس صفحات 70۔ چنانچہ قاضی منظر بدستور جمعے کی نماز پڑھاتے رہے۔ عبد الرحمن الناصر کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے نے بھی ان کے مقام کو اسی طرح باقی رکھا۔ اوپر جس واقعے کا ذکر ہوا اس میں بہت بڑا سبق ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی وہ مطلوب صفات کیا ہے جو اگر کسی کے اندر ہوں تو اس کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ خدا سے ایسی دعا کر سکے جس کو اس میں اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا کہا جاتا ہے۔ اس میں اعظم کے ساتھ دعا میں اگر 50% اس میں اعظم کا حصہ ہے تو 50% خود دعا کرنے والے کی ربانی استعداد کا حصہ ہے۔ یہ ربانی استعداد قاضی منظر اور سلطان عبد الرحمن دونوں کے اندر کم و بیش موجود تھی، اس لیے ان کے ساتھ ایک عظیم دعا کی تاریخ شامل ہو گئی۔ حسب ذیل واقعہ اس معاملے میں ایک چشم کشا مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ بارش شروع ہو گئی۔ سلطان عبد الرحمن الناصر کے زمانے میں ایک بار اسپین میں قحط پڑا، بہت سخت حالات پیدا ہو گئے۔ سلطان نے اپنا ایک خاص آدمی قاضی منظر کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش برسائے۔ قاضی منظر نے سلطان کے قاصد سے پوچھا کہ سلطان نے میرے پاس دعا کا پیغام بھیجا ہے، مگر وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ قاصد نے کہا، آج سے زیادہ ہم نے کبھی ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ حیران و پریشان ہیں، تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی کے فرش پر سجدے میں گرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے، خدایا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا، حالانکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر قاضی منظر کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، اپنے ساتھ بارش لے کر واپس جاؤ، اب ضرور بارش ہوگی، کیونکہ زمین کا حاکم جب تضرع کرتا ہے تو آسمان کا حاکم ضرور رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قاصد واپس ہو کر گھر پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ الکامل فی التاریخ جلد 8 صفحہ 675۔ زمین پر خشک سالی اس لیے آتی ہے تاکہ آنکھوں کی خشک سالی ختم ہو، آسمان پر بادل اس لیے گرجتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل خدا کے خوف سے دہلیں، گرمی کی شدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ جہنم کی آگ کو یاد کر کے تڑپ اٹھیں۔ اس طرح کے واقعات کا نہایت گہرا تعلق اسماء حسنا اور اسم اعظم کے معاملے سے ہے۔ یہی وہ واقعات ہیں جو انسان کے اندر ربانی کیفیت کی پرورش کرتے ہیں، اور جس سینے کے اندر ربانی کیفیات کا یہ چشمہ جاری ہو جائے، وہی وہ انسان ہے جس کو اسماء حسنا کی معرفت ہوتی ہے، اور اسی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اسم اعظم کے ساتھ خداوند عالم کو پکارے اور اس کی پکار ضرور سنی جائے۔ ذاتی تجربات۔ خدا کے فضل سے مجھ کو اس قسم کے تجربے بار بار پیش آئے ہیں۔ 30 دسمبر 2006 کو میں اپنی ٹیم سی پی ایس کے کچھ افراد کے ساتھ نئی دہلی کے لودھی گارڈن میں گیا۔ یہ گویا کہ ہماری اسپرچل آؤٹنگ تھی۔ اس موقع پر میرے دل سے ایک دعا نکلی جو میری فہم کے مطابق اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ایک مثال ہے۔ جب ہم لودھی گارڈن کے اندر پہنچ گئے تو میں نے اپنی ٹیم کے افراد سے پوچھا کہ آپ لوگ جب یہاں پہنچے تو آپ کا پہلا احساس کیا تھا؟ لوگوں نے مختلف انداز سے اپنے اپنے تجربے بتائے۔ پھر میں نے کہا کہ جب میں اس خوبصورت گارڈن کے اندر داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ میں جنت کو دور سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ خوبصورت گارڈن میرے لیے جنت کا ایک بعید تعارف بن گیا۔ میں نے اشک بار آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ خدایا تو نے مجھے ناقص جنت میں پہنچا دیا، اب تو اپنی رحمت سے مجھے کامل جنت میں بھی داخل کر دے۔ میں نے کہا کہ خدایا میں اور میرے ساتھی پوری انسانی تاریخ میں جنت کے لیے سب سے زیادہ غیر مستحق لوگ، لیسٹ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس ہیں، اگر تو ہمارے کامل عدم استحقاق کے باوجود ہم کو اپنی جنت میں داخل کر دے تو یہ واقعہ تیری شان رحمت کے ایک نئے اظہار کے ہم مانے ہوگا۔ سارے زمین اور آسمان اور تمام فرشتے یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ خدا کی رحمتوں کا سمندر اتنا وسیع تھا کہ ہمارے جیسے آخری حد تک غیر مستحق افراد بھی تیری بے رحمت بے پایا کے فیض سے محروم نہ رہے۔ تیری رحمت بے پایا کتنی وسیع تھی کہ وہ تاریخ کے ان نا اہل ترین افراد تک کا احاطہ کر رہی تھی۔ لقد اوتیتا سولکا یا موسیٰ، غالباً 1962 کی بات ہے، مجھے اعظم گڑھ کے ایک قصبہ انجان شہید کے ایک اجتماع میں شرکت کا موقع ملا۔ اس اجتماع میں مسلم حضرات شریک تھے۔ مجھے پیشگی طور پر معلوم نہ تھا کہ مجھ کو اس اجتماع میں خطاب کرنا ہے۔ کچھ لوگوں نے اچانک مجھے اسٹیج پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ میرے لیے یہ ایک مجبورانہ خطاب کا معاملہ تھا۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا جبکہ مجھے خطاب کے معاملے میں کامل عجز کا تجربہ ہوا۔ اس سے پہلے میں نے بار بار اجتماعات میں خطاب کیا تھا، مگر یہ تمام خطابات تحریری مقالے کی صورت میں تھے۔ مجھے پیشگی طور پر پروگرام کا علم ہوتا تھا اور میں مقالہ لکھ کر اس کو وہاں پڑھ دیتا تھا، مگر اس بار ایسی صورت پیش آئی کہ مجھے لازمی طور پر بولنا بھی تھا اور کسی پیش کی تیاری کے بغیر زبانی طور پر خطاب کرنا تھا۔ اس وقت اچانک میرے اندر وہ ذہنی بھوچال کی کیفیت پیدا ہوئی جس کو نفسیاتی اصطلاح میں برین اسٹارمنگ کہا جاتا ہے۔ اس وقت میرے لیے کسی آزادانہ انتخاب کا موقع نہ تھا۔ میں نے خدا کو یاد کیا اور دیوانگی کے عالم میں اچانک بولنا شروع کر دیا۔ حاضرین کے سامنے مائک پر بولتے ہوئے میں نے کہا کہ قرآن میں پیغمبروں کے قصے بتائے گئے ہیں، لیکن یہ تاریخی کہانی کے طور پر نہیں، بلکہ وہ ہمارے حال کے لیے ایک زندہ سبق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ مصر کے جابر بادشاہ کے دربار میں جائیں اور وہاں اس کے سامنے توحید کی دعوت پیش کریں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وَيَزِيقُ صَدْرِ وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ، سورہ شورا آیت 13، یعنی خدایا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چلتی نہیں۔ پھر انہوں نے قادر مطلق خدا کی توفیق سے یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سورہ طہ آیت 25-28، یعنی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دے، اور تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے جب اس طرح خدائے سمیع و بصیر کو پکارا تو ان کی دعا سیدھی عرش الہی تک پہنچ گئی اور وہاں سے آواز آئی، قد اوتیتا سولکا یا موسیٰ، سورہ طہ آیت 36، یعنی اے موسیٰ میں نے تم نے جو سوال کیا وہ تم کو دے دیا۔ اس کے بعد میں نے دیوانگی کے عالم میں کہا کہ یہ واقعہ کوئی ماضی کی سرگزشت نہیں، یہ واقعہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح خدا حی و قیوم زندہ موجود ہے۔ آج بھی اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کو پکارے اور کہے کہ خدایا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چلتی نہیں، تو آج بھی اس کی یہ آواز خدا سمیع و بصیر تک پہنچے گی اور وہاں سے آواز آئے گی کہ اے میرے بندے تم نے جو سوال کیا وہ تم کو دے دیا گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا اور میری آنکھ سے آنسو نہ تھمنے والے می کی طرح برس رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے بے اختیارانہ انداز میں بولنا شروع کیا اور مسلسل بولتا رہا۔ یہ واقعہ میرے لیے اس معاملے میں ایک بریک تھرو کی مانند تھا۔ اس کے بعد میں نے تقریری مقالہ لکھنا چھوڑ دیا اور برجستہ انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے انڈیا کے اندر اور انڈیا کے باہر سینکڑوں اجتماعات میں شرکت کی اور لمبی لمبی تقریریں کی۔ یہ بلا شبہ انجان شہید کے اجتماع والی دعا کا کرشمہ تھا۔ میری سمجھ کے مطابق یہ دعا اس میں اعظم کے ساتھ کی ہوئی دعا تھی۔ اس سے پہلے میں گویا ایک بے زبان انسان تھا. میرے مرحوم عزیز مولانا اقبال احمد سہیل وفات 1955 مجھ کو بچپن میں مرزا پھویا کہا کرتے تھے. مذکورہ واقعے کے بعد میں جس طرح اجتماعات میں بولنے لگا اس کی کوئی بھی توجیہ دعا کے سوا نہیں کی جا سکتی. تو میرے لیے پلے بیک اسپیکر بن جا. ایک بار میں ایک مغربی ملک کے سفر پر تھا. اس دوران مجھے ایک اجتماع میں خطاب کے لیے بلایا گیا. بلانے والے نے مجھ سے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجمع کی نوعیت کیا ہوگی. اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہوگا. کسی غلط فہمی کی بنا پر میرے ذہن میں یہ آ گیا کہ وہاں ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہوں گے اور مجھے وہاں اردو میں خطاب کرنا ہوگا. یہ رات کا وقت تھا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاف ستھرے ہال میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دریافت کرنے پر مجھے بتایا گیا کہ یہ سب انگریزی دان لوگ ہیں. ان کو مجھے انگریزی میں خطاب کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ اردو نہیں سمجھ سکتے. یہ خبر میرے لیے ایسی تھی جیسے کسی کے اوپر اچانک بجلی گر جائے. اس سے پہلے میں نے انگریزی زبان میں پیشگی طور پر تیار کیے ہوئے مقالے پڑھے تھے لیکن برجستہ طور پر انگریزی میں میں نے کبھی خطاب نہیں کیا تھا. ہال کے ساتھ وہاں ایک سائیڈ روم تھا. میں سراسیمگی کے عالم میں اس سائیڈ روم میں گیا. میں نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا اور وضو کر کے دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی. اس کے بعد میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسو اس طرح بہ رہے تھے جیسے کہ پانی کا نل کھل گیا ہو. میں نے روتے ہوئے کہا کہ خدایا یہاں ایک عاجز مطلق کو قادر مطلق کی ترجمانی کرنی ہے. آپ اگر چاہیں تو پتھروں کو حکم دیں اور وہ چلا کر آپ کی بات کا اعلان کریں. آپ اگر حکم دیں تو درخت اپنی خاموشی کے توڑ کر انسانوں سے خطاب کریں. اگر آپ حکم دیں تو زمین اور آسمان وہ سب کچھ بولیں جو انسان کو بولنا تھا مگر وہ نہ بول سکا. لیکن خدایا آپ خود اپنے قانون امتحان کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کے سامنے اس کے سوا کوئی اور انتخاب نہیں کہ آپ میرے جیسے عاجز انسان کی وہ مدد کریں جو اس سے پہلے آپ نے کسی اور کی نہیں کی. خدایا میں آپ کے تمام اسماء حسنا کا واسطہ دے کر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے پلے بیک اسپیکر بن جائیں. آپ بولتے جائیں اور میں اس کو دہراتا جاؤں. آپ خاموشی کی زبان میں مجھ کو بتائیں اور میں نطق کی زبان میں اس کو دوسروں کے سامنے پیش کروں. خدایا اگر میں اس واقعے پر نہ بولوں تو یہ میرے لیے فرار من زخفہ کے ہم معنی ہوگا اور اگر آپ میری مدد نہ کریں تو اس بات کا اعلان نہ ہو سکے گا جس کا اعلان آپ کی سب سے زیادہ مطلوب چیز ہے. خدایا یہ وہ لمحہ ہے جبکہ نہ میرے لیے کوئی دوسرا انتخاب ہے اور نہ آپ کے لیے کوئی دوسرا انتخاب. خدایا یہ وہ لمحہ ہے جبکہ بندے کا عجز اور خالق کی قدرت دونوں ایک سطح پر آ گئے ہیں. ایسی صورت میں نہ میرے لیے واپسی کا موقع ہے اور نہ آپ کے لیے مجھ کو نظر انداز کرنے کا موقع. یہ دعا کر کے میں باہر آیا اور ہال کے اندر مقرر کی کرسی پر بیٹھ گیا. پورا ہال سامعین سے بھرا ہوا تھا. یہاں صرف مجھ کو تقریر کرنا تھا. میں نے دیوانگی کے عالم میں بولنا شروع کیا اور تقریباً ایک گھنٹے تک انگریزی میں بولتا رہا. میں نے پوری تقریر برجستہ طور پر اور روانی کے ساتھ کی. تقریر کے خاتمے پر اعلان کیا گیا کہ کوئی صاحب سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں لیکن مجمع کی طرف سے کوئی سوال نہ آیا. ایک صاحب نے بتایا کہ تمام لوگ آپ کی انگریزی تقریر سے اس قدر مسحور تھے کہ وہ اپنے اندر سوال کرنے کی جرات نہ پا سکے. اس تجربے کے بعد میری زندگی میں غیر متوقع طور پر ایک نیا دور آیا جبکہ میں برجستہ طور پر انگریزی زبان میں بولنے لگا. انگریزی میں گفتگو، انگریزی میں انٹرویو، انگریزی میں تقریر، یہ سب جو اس سے پہلے میری زندگی میں موجود نہ تھا، اب وہ عمومی طور پر میری زندگی میں شامل ہو گیا. اور بفضل تعالی تا دم تحریر 30 اگست 2007 جاری ہے. آزادی ہند 1947 کے بعد جب میں نے خصوصی طور پر انگریزی سیکھنا شروع کی تو ہر ایک میری حوصلہ شکنی کرتا تھا. میرے بڑے بھائی عبدالعزیز خان وفات 1988 نے میرے انگریزی شوق کو دیکھ کر کہا تھا، بڈھا طوطا کیا پڑھے گا. عام تجربے کے لحاظ سے ان کا ایسا کہنا بالکل درست تھا، لیکن خدا کی نصرت سے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو انسان سے نہیں ہو سکتا. میرے گمان کے مطابق مذکورہ دعا بلا شبہ اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا تھی، اور اسی دعا کا یہ کرشمہ تھا کہ ایک نہ ہونے والی بات واقعہ بن کر لوگوں کے سامنے آ گئی. عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر. پروفیسر محمد مجیب وفات 1985 جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی کے تین بڑے ستونوں میں سے ایک تھے. بقیہ دو یہ تھے، ڈاکٹر ذاکر حسین وفات 1969، ڈاکٹر عابد حسین وفات 1978. پروفیسر مجیب نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ان کو انگریزی زبان پر غیر معمولی قدرت تھی. انہوں نے مستشرقین کا لٹریچر تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا. غالباً 1970 کی بات ہے، میں جامعہ ملیہ کے کیمپس میں پروفیسر مجیب سے ملا. اس وقت پروفیسر انوار علی خان سوز وفات 1987 بھی میرے ساتھ تھے. گفتگو کے دوران پروفیسر مجیب نے خاص انداز میں مجھ سے کہا، مولوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اسلام کی نمائندگی یہودی اسکالر کر رہے ہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ موجودہ زمانے میں ایک نیا اسلوب پہ تحریر پیدا ہوا ہے. اس اسلوب پہ تحریر میں مسلم علماء اسلامی لٹریچر تیار نہ کر سکے، البتہ تعلیم یافتہ یہودیوں نے یہ کام کیا. انہوں نے وقت کے جدید اسلوب میں اسلام کے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی. ان کتابوں میں اگرچہ اسلام کی تعلیمات کو بگڑی ہوئی صورت میں پیش کیا گیا ہے، لیکن اسلوب تحریر کے اعتبار سے وہ وقت کے اسلوب میں ہیں. اس لیے آج جو تعلیم یافتہ لوگ انگریزی زبان میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ اکثر انہی یہودی علماء کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. میں پروفیسر مجیب کی باتوں کو سنتا رہا. میں نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کی بات سن کر میرے دماغ میں ایک بھونچال آ گیا. میں خاموشی کے ساتھ واپس آ گیا اور پھر رات دن یہ دعا کرنے لگا کہ خدایا مجھے توفیق دیجئے کہ میں آپ کے دین کو آج کے اسلوب میں دنیا کے سامنے پیش کر سکوں، میں عصری اسلوب میں اسلام کا لٹریچر تیار کر سکوں. میں اکثر کسی واقعے کا حوالہ دے کر دعا کرتا ہوں. اس معاملے میں بھی میں نے ایسا ہی کیا. اصل یہ ہے کہ آزادی کے بعد یو پی میں خاتمہ زمینداری کا قانون نافذ ہوا. نیشنل گورنمنٹ کے تحت یہ قانون اس اصول پر مبنی تھا کہ جو جوتے اس کا کھیت. میرا خاندان یو پی کے اعظم گڑھ سے تعلق رکھتا تھا. ہمارا خاندان وہاں کے بڑے زمینداروں میں سے ایک تھا. ہماری زمینیں زیادہ تر کسانوں کو دی ہوئی تھی جو ان کو جوتتے تھے اور لگان ادا کرتے تھے. خاتمہ زمینداری کے قانون کے مطابق زمینداری کو اس کی زمین واپس ملنے کی صرف ایک ہی صورت تھی، وہ یہ کہ زمین کو جوتنے والا کسان تحریری طور پر زمین سے استعفی دے دے. ہماری بیشتر زمینیں کسانوں کے پاس تھیں. یہ کسان سب کے سب ہندو لوگ تھے. ہماری زمینداری کے مینیجر بھی ایک ہندو تھے جن کا نام بھاؤ رام تھا. بھاؤ رام ہمارے خاندان کے نہایت وفادار ملازم تھے. انہوں نے ایک طوفانی مہم چلا دی کہ تمام کسان جو ہماری زمینوں کو جوتتے ہیں وہ تحریری استعفی دے دیں. بھاؤ رام نے اپنی رات دن کی کوشش سے ایک ایک کسان سے استعفی لکھوا لیا. ہمارے ساتھ استثنائی طور پر ایسا ہوا کہ ہمارا کوئی بھی کھیت ایسا نہ بچا جس کا تحریری استعفیٰ حاصل نہ کر لیا گیا ہو۔ اس زمانے میں بھاؤ رام پر ایک دیوان کی تاری تھی، وہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ بابو جی جن داری میں داغ نہ لگنے پائے، بابو زمینداری میں داغ نہ لگنے پائے۔ میں اس واقعے کے حوالے سے خدا سے دعا کرنے لگا، میں روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ خدایا تیرے دین میں ایک داغ لگ رہا ہے، تیرا دین اس اسلوب میں پیش نہیں ہو رہا ہے جو آج کے جدید ذہن کو ایڈریس کر سکے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دین کے اس داغ کو ہٹاؤں، میں وقت کے اسلوب میں اسلام کو پیش کر سکوں۔ میں بے قرار دل اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ دعا کرتا تھا اور رات دن اپنی تیاری میں مشغول رہتا تھا۔ اس زمانے میں میری بے قراری کا عالم یہ تھا کہ ایک بار میں دلی پبلک لائبریری میں گیا، وہاں کے ریفرنس سیکشن میں جا کے ریفرنس کی کتابوں کو پڑھنے لگا۔ اس وقت میری مہویت کا یہ عالم تھا کہ میں قریب کی کرسی پر نہ بیٹھ سکا، میں الماری کے سامنے کھڑا تھا اور کتابیں نکال نکال کر پڑھ رہا تھا۔ یہ سخت سردی کا زمانہ تھا، چنانچہ مجھے سردی لگ گئی اور میں بیمار ہو کر تقریباً 2 مہینے تک بستر پر پڑا رہا۔ آج جبکہ میں یہ سطریں لکھ رہا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے خدا کی توفیق سے تقریباً ہر اسلامی موضوع پر اتنی کتابیں لکھی ہیں جو ایک تعلیم یافتہ انسان کے لیے وقت کے اسلوب میں اسلام کا مؤثر تعارف پیش کرتی ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں جگہ کے اہل علم نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ لوگوں کا یہ تاثر یہاں تک پہنچا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں نے میرے لٹریچر کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ امریکہ میں مقیم کچھ تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنے ذاتی جذبے کے تحت میری تمام کتابوں اور ماہنامہ رسالہ کو انٹرنیٹ کے ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی آدمی میری تحریروں کو اردو اور انگریزی میں انٹرنیٹ کی مدد سے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح مصر کے کچھ عرب حضرات میری کتابوں کو انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہر جگہ میری عربی کتابیں بھی انٹرنیٹ کی مدد سے پڑھی جا سکیں گی۔ اس کے علاوہ انڈیا میں ایک پوری ٹیم نے اپنے آپ کو اس مشن کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس طرح یہ کام اب ہر دن عالمی سطح پر پھیل رہا ہے۔ اسی طرح کچھ تعلیم یافتہ لوگوں نے اس لٹریچر کو اتنی اہمیت دی کہ انہوں نے محض ذاتی جذبے کے تحت میری اردو اور انگریزی تقریروں کو ٹی وی کے پروگراموں میں شامل کر دیا۔ فجزاہم اللہ خیرن جزاؤں۔ عصری اسلوب میں اسلامی لٹریچر کا وجود میں آنا بلا شبہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ میرے جیسے عاجز اور بے حقیقت آدمی کے ذریعے یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی اس کے سوا کوئی اور توجیہ ممکن نہیں کہ اس میں اعظم کے ساتھ مانگی جانے والی دعا جو میرے بے قرار دل سے نکلی اس کو خدا نے قبول فرمایا، اور اس طرح اسلام کے جدید تعارف کا وہ واقعہ پیش آیا جو میرے جیسے انسان کے لیے ناقابل تصور تھا۔ ایک واقعہ 24 اکتوبر 2006 کا واقعہ ہے۔ یہ عید کا دن تھا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ نئی دہلی کی ایک مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے گیا۔ وہاں میں مسجد کے ایک گوشے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں مسلسل رو رہا تھا اور بے قراری کے عالم میں دل کی زبان سے دعا کر رہا تھا۔ میری اس حالت کو مولانا محمد زکوان ندوی نے دیکھا۔ بعد کو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا معاملہ تھا۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے والے اہل ایمان کا ذکر ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے، جب ان کی عید کا دن آتا ہے، عید یعنی عید الفطر کا دن، تو اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے فرشتوں، اس عامل کا اجر کیا ہے جس نے اپنے عمل کو پورا کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دے دیا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں اور میری بندیوں نے میرے اس فرض کو ادا کر دیا جو ان پر تھا، پھر وہ نکلے ہیں دعا کے ساتھ مجھ کو پکارتے ہوئے، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میرے کرم، میرے علو شان اور میرے بلند مقام کی قسم، میں ضرور ان کی پکار کو سنوں گا۔ پھر خدا کہتا ہے کہ تم لوگ واپس جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور میں نے تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دیا، بس وہ لوگ اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ رواہ البحقی فی شعب الایمان، حدیث نمبر 3444۔ آج کے دن کی نسبت سے یہ حدیث مجھے یاد آئی، یہ سوچ کر میرا دل بے قرار ہو گیا کہ آج کے دن خدا لوگوں کو بڑے بڑے انعام دے رہا ہے، لیکن یہ انعام عمل کرنے والوں کے لیے ہے اور میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ پھر مجھ کو سر سید احمد خان وفات 1998 کا ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ اپنے محمد کالج موجودہ علی گڑھ یونیورسٹی کے چندے کے لیے ایک مسلم نواب کے یہاں گئے۔ نواب صاحب سر سید کے بعض خیالات پر ان سے بہت غصہ تھے، انہوں نے سر سید سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر سر سید مایوس نہیں ہوئے۔ ان کو معلوم تھا کہ شام کو نواب صاحب اپنی گھوڑا گاڑی پر سیر کے لیے نکلتے ہیں، اس وقت ان کی کوٹھی کے سامنے بھکاری لوگ بیٹھ جاتے ہیں، نواب صاحب ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ سر سید شام کے وقت وہاں پہنچے اور بھکاریوں کی صف میں اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنی ٹوپی کو کاسہ گدائی کے طرح اپنے سامنے رکھ لیا۔ نواب صاحب حسب معمول اپنی گھوڑا گاڑی پر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ سر سید بھکاریوں کی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر نواب صاحب کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ سید تم یہاں کہاں؟ سر سید نے جواب دیا کہ نواب صاحب اگر آپ مجھے چندہ نہیں دے سکتے تو بھیک تو دے سکتے ہیں۔ اس بات کا نواب صاحب پر بہت اثر پڑا، وہ اپنی گاڑی سے اتر پڑے اور سر سید کو لے کر اپنی کوٹھی کے اندر گئے، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا اور ان کو کالج کے لیے کافی چندہ دیا۔ میں نے اس واقعے کو لے کر کہا کہ خدایا اگر میں عمل کی بنیاد پر کچھ پانے کا مستحق نہیں تو بھیک کے طور پر تو مجھے انعام عطا کر دے، کیونکہ تو نے قرآن میں جس طرح عامل کو عطیے کا مستحق قرار دیا ہے، اسی طرح تو نے سائل کو بھی عطیے کا مستحق بتایا ہے۔ اگر تو انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ عامل کو دینے کے ساتھ سائل کو بھی دے، تو یقیناً میں امید کر سکتا ہوں کہ تو خود بھی میرے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس میں اعظم کے ساتھ دعا کی ایک مثال ہے، جس کی توفیق مجھے خدا کی خصوصی رحمت کے تحت حاصل ہوئی۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، اس میں اعظم کے ساتھ دعا نہ تو کسی یاد کیے ہوئے الفاظ کو دہرانے کا نام ہے اور نہ خود انسان پیشگی طور پر سوچ کر اس قسم کی دعا کر سکتا ہے۔ اس قسم کی دعا براہ راست خدا کی توفیق سے ہوتی ہے اور وہ اچانک ہی انسان کے سینے سے ابل پڑتی ہے، جیسے کوئی جوالا مکھی پہاڑ اچانک پھٹ پڑے۔ حالانکہ موسمیات کے ماہرین نے اس کی پیشین گوئی نہ کی ہو۔